محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا ناتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونغع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن صنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلناهم جزازا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون صدق الله العظيم. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 42 سے لے کر 58 تک کی آیات ہیں. ان کا ترجمہ یہ ہے: کون ہے جو رات میں اور دن میں خدا رحمان کے عذاب سے تمہارا بچاؤ کرے؟ کہہ دو کہ کون ہے جو رات میں اور دن میں خدا رحمان کے عذاب سے تمہارا بچاؤ کرے؟ مگر وہ ہیں کہ اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ موڑے ہوئے ہیں. بھلا کیا ان کے پاس ہمارے سوا کوئی ایسے خدا ہیں جو ان کی حفاظت کرتے ہوں؟ وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہمارے مقابلے میں کوئی ان کا ساتھ دے سکتا ہے. بلکہ معاملہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو اور ان کے آبا و اجداد کو سامان عیش عطا کیا تھا، یہاں تک کہ اسی حالت میں ان پر ایک عمر گزر گئی. بھلا کیا انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو ان کے مختلف کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ پھر کیا وہ غالب آ جائیں گے؟ کہہ دو کہ میں تو تمہیں وحی کے ذریعے ڈراتا ہوں، لیکن بہرے لوگ ایسے ہیں کہ جب انہیں ڈرایا جاتا ہے تو وہ کوئی پکار نہیں سنتے، اور اگر تمہارے پروردگار کے عذاب کا ایک جھونکا بھی انہیں چھو جائے تو یہ کہہ اٹھیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، باقی ہم لوگ ظالم تھے. اور ہم قیامت کے دن ایسی ترازوئیں لا کر رکھیں گے جو سراپا انصاف ہوں گی، چنانچہ کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور اگر کوئی رائے کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی عمل رائے کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے سامنے لے آئیں گے اور حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں. اور ہم نے موسیٰ اور ہارون تو حق و باطل کا ایک معیار، ہدایت کی ایک روشنی، اور ان متقی لوگوں کے لیے نصیحت کا سامان عطا کیا تھا جو دیکھے بغیر اپنے پروردگار سے ڈرے اور جنہوں قیامت کی گھڑی کا خوف لگا ہوا ہو. اور اب یہ قرآن کریم برکتوں والا پیغام نصیحت ہے جو ہم نے نازل کیا ہے. کیا پھر بھی تم اسے ماننے سے انکار کرتے ہو؟ اور اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو وہ سمجھ بوجھ عطا کی تھی جو ان کے لائق تھی، اور ہم انہیں خوب جانتے تھے۔ وہ وقت یاد کرو جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنے قوم سے کہا تھا کہ یہ کیا مورتیں ہیں جن کے آگے تم دھرنا دیے بیٹھے ہو، وہ بولے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ ابراہیم نے کہا حقیقت یہ ہے کہ تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں مبتلا رہے ہو۔ انہوں نے کہا کیا تم ہم سے سچ مچ کی بات کر رہے ہو یا دل لگی کر رہے ہو؟ ابراہیم نے کہا کہ نہیں، بلکہ تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، جس نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں، اور لوگوں میں اس بات پر گواہی دیتا ہوں، اور اللہ کی قسم جب تم پیٹ پھیر کے چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایسا کام کروں گا جس سے ان کی حقیقت کھل جائے گی۔ چنانچہ ابراہیم نے ان کے بڑے بت کے سوا سارے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تاکہ وہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ پہلی آیت میں اللہ پاک نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ جل شانہ ہی کی وہ ذات گرامی ہے کہ جس نے رات میں بھی اور دن میں بھی تمہاری حفاظت کا سامان کیا ہوا ہے، کیونکہ اصل حفاظت کرنے والے اللہ جل شانہ ہے۔ دنیا میں جو چیزیں حفاظت کی ہیں وہ تو سبب کے درجے میں ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے تو وہ باعث حفاظت بن جاتی ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہوتا تو تمام حفاظت کے سامان جمع ہونے کے باوجود کوئی حفاظت نہیں ہوتی۔ تکلیف پہنچنی ہوتی ہے پہنچ جاتی ہے، حادثہ ہونے والا ہوتا ہے ہو کر رہتا ہے، اور جب وہ بچانا چاہتے تو آدمی کہتا ہے میں بال بال بچ گیا، تو بال بال نہیں بچا، اللہ پاک نے اپنے فضل سے بچا لیا۔ تو اللہ پاک تمام تکلیف دہ چیزوں سے اور بے شمار حادثات و سانحات میں اپنے فضل سے اپنے بندوں کی حفاظت فرماتے، اور جب ان کا حکم ہوتا ہے کہ تکلیف پہنچے تو تکلیف بھی پہنچتی ہے۔ تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ تو اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور بھی اس طرح تمہاری حفاظت کرنے والا ہے؟ یہ اس لیے دریافت فرما رہے ہیں کہ کافر مشرک بتوں کو اپنا خدا کہتے تھے اور مانتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ ہماری حفاظت کرنے والے۔ تو اللہ پاک ان سے فرما رہے ہیں کہ بھائی تم ذرا غور سے تو دیکھو اور عقل سے تو کام لو کہ جن خداؤں کو تم پوچھتے ہو اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سے تو اپنی حفاظت نہیں ہوتی، تمہاری کیا حفاظت کریں گے؟ وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے، تمہاری کیا مدد کریں گے؟ وہ تو تم سے بھی زیادہ بے بس ہیں اور تم سے بھی زیادہ بے اختیار ہیں۔ تم تو پھر بھی چلتے ہو، پھرتے ہو، اٹھتے ہو، بیٹھتے ہو، وہ تو اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ تم تو پلک بھی جھپکتے ہو، تمہارے تو کانوں میں بھی سماعت ہے، تمہارے تو ناک میں بھی سونگھنے کی طاقت ہے، تمہارے تو منہ میں بھی بولنے کی، کھانے کی، پینے کی، نگلنے کی طاقت ہے، ان کی تو آنکھ میں نور کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے، وہ کیا دیکھیں گے؟ سماعت کا کوئی ذرہ ہی نہیں ہے تو کیا وہ خاک سنیں گے؟ بول سکتے نہیں، کھا سکتے نہیں، تم چڑھاوے جو چڑھاتے ہو وہ بھی تو ان کے سامنے رکھے رہتے ہیں، جیسے رکھے رہتے ہیں ویسے اٹھا لیے جاتے ہیں، وہ اس میں سے ایک دانہ بھی کھانے کی طاقت نہیں رکھتے، بلکہ یہاں تک کہ وہ اپنے خدا بننے میں بھی تمہارے محتاج ہیں، اس لیے کہ وہ پتھر کا ایک ٹکڑا ہے یا تانبے اور پیتل کا ایک حصہ ہے، تو اپنے ہاتھ سے تانبے پیتل کو پگھلا کر کے ان کو ڈھالتے ہو اور پتھر تراش تراش کر تم ان کے ہاتھ پیر آنکھ ناک بناتے ہو، تو اپنا خدا اپنے خدا بننے میں بھی تمہارے محتاج ہیں، تو بھلا کوئی ایسا بت اور مورتی خدا بن سکتی؟ ذرا سا تو غور سے کام لو۔ تو ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، بس عام طور پر ان کا ایک باب یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا تو ہم بھی کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو معقول جواب دیا کہ بھائی تمہارے باپ دادا بھی عیش میں مبتلا تھے، اور جب ان کی اس حالت میں ایک عمر گزر گئی تو انہوں نے ان بتوں کو بنا کر کے ان کی پوجا پاٹھ شروع کر دی۔ لہذا وہ بھی حق، انہوں نے بھی سبز بوجھ سے کام نہیں لیا، تو تم بھی انہیں کے ڈگر پہ چل رہے ہو اور انہیں کے طریقے پہ چلے جا رہے ہو، تو یہ تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ باپ دادا نے اگر غلط کیا تو تم بھی غلط کرو، اور چونکہ انہوں نے غلط کیا تو وہ صحیح تھا، ہم بھی جو غلط کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غلط چاہے باپ دادا کریں چاہے اولاد کرے، غلط تو غلط ہی ہے۔ اور پھر یہ تو ذرا سا عقل سے بھی کام لینے کی چیز ہے، تو عقل تو استعمال کرو تو تمہیں پتہ چل جائے کہ کیا حال ہے۔ بہرحال پھر ان کے باپ دادا جو ہیں وہ عیش و عشرت میں مبتلا ہو کر مزے اڑاتے رہے، اور اس کے بارے میں بھی وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا حق ہے، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں یعنی بت پرستی وغیرہ وہ سب صحیح ہے، جس کی وجہ سے وہ غرور میں مبتلا ہو گئے، جس کی وجہ سے اب حق بات ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں۔ تو یہ غرور و تکبر جو ہے نا، یہ بڑی بدترین شے ہے جو کافروں کے اندر اللہ بچائے بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی اس سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ اگر کوئی سچی اور صحیح بات کہے تو بلا تکلف مان لینا چاہیے، اگر اپنے سے کوئی واقعی غلط بات ہو گئی ہے، غلط کام ہو گیا ہے، کوئی ہماری غلطی بتا رہا ہے تو شکریہ کے ساتھ قبول کرنا چاہیے، اس کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے، اس کو مان لینا چاہیے، دور کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ ہے بندگی کا طریقہ۔ اور یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو اس کے مختلف کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے تو جزیرہ عرب میں مکہ مکرمہ سمیت چاروں طرف دور دور تک کفر و شرک پھیلا ہوا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے حالات میں مبعوث فرمایا اور آپ نے لوگوں کے سامنے توحید کی دعوت رکھی، حق کا پیغام سنایا، کفر و شرک کا غلط ہونا بتایا، اور اس سے توبہ کرنے کے لیے توبہ کرنے کی تلقین کی اور ایمان لانے کی دعوت دی۔ تو انہوں نے بڑا زور لگایا کہ یہ نئی چیز کیا سامنے آ گئی، اور ان حضور کو بھی اور مسلمانوں کو بھی ستانا شروع کر دیا. لیکن باوجود ان کی ساری ستانے کی صورتوں کے دھیرے 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 اسلام پھیلتا چلا گیا. تو اس طرح سے اللہ پاک نے آہستہ 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 جزیرہ عرب کے مختلف اطراف اور جوانب سے اور کناروں سے کفر و شرک کو کم کرنا شروع کر دیا اور ان کا اثر و رسوخ ختم ہونے لگا. اور دیکھتے دیکھتے مسلمانوں کے اثرات بڑھنے شروع ہو گئے اور پھر ہجرت کے تقریباً 9-10 سال کے بعد وہ عظیم الشان دن بھی آ گیا کہ جب مدینہ منورہ سے 10,000 کا لشکر جرار لے کر کے مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ فتح کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور الحمدللہ مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہونے لگے. کفر کی کمر ٹوٹ گئی. وہ کفر جو ایک سیاہ گھٹا کی طرح دور تک پھیلا ہوا تھا وہ چھٹ گیا. سورج کی روشنی یعنی اسلام کی روشنی پھیل گئی. یہ سب اللہ پاک نے اپنی قدرت سے کیا, اپنی حکمت سے کیا. لہذا اس میں ہم سب کے لیے یہ سبق بھی ہے کہ بھئی اللہ کے نام پر کوشش کرو. یہ مت دیکھو میں کیسا ہوں کیسا نہیں ہوں, مجھ سے کیا ہو سکتا ہے. ہم تو لاشے ہیں, بے حقیقت ہیں. اللہ تعالیٰ سب کچھ انہی قدرت میں ہے سارا کچھ. بس وہ جب کسی کی مدد فرما دے تو ناممکن بھی ممکن ہے, انتہائی مشکل بھی آسان ہے. اس لیے آپ نے طرف آدمی نہ دیکھے, ہمیشہ اللہ تعالیٰ پہ نظر رکھے تو پھر مدد اللہ تعالیٰ کی آ جاتی ہے. اور بندہ جو ہے باوجود اس کے کہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے. جب ایسی بات ہے تو بس پھر ہمت کر کے کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے اور ان پر یقین اور بھروسہ کرے, انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی. آیت نمبر 27 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اور ہم قیامت کے دن ایسی ترازویں لا کر رکھیں گے جو سراپا انصاف ہوں گی, چنانچہ کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. یعنی قیامت کے دن اعمال کا وزن ہونا بالکل برحق ہے. اور ان ترازوؤں کے ذریعے جو تول ہوگی وہ اتنی واضح اور صاف ہوگی کہ جس سے انصاف آنکھوں سے نظر آئے گا انشاءاللہ. کیونکہ ایک اس میں نیکیوں کا پلڑا ہوگا اور دوسرے گناہوں کا پلڑا ہوگا. نیکوں کے پلڑے میں نیکیاں رکھی جائیں گی, گناہوں کے پلڑے میں گناہ رکھے جائیں گے. تول ہوگی, جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اس کی بخشش ہو جائے گی, جس کے گناہ زیادہ ہوں گے اس کی, مسلمان ہے تو پکڑ بھی ہو سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو معاف بھی فرما سکتے ہیں. اور یہ ترازویں برسر عام ہوں گی. اور اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی تو ہم سامنے لائیں گے اس کو, یعنی اس ترازو کے اندر ڈالی جائے گی. تو ایک تو یہ بات جو ہے 100% برحق ہے کہ قیامت کے دن آنے والا ہے اور قیامت کے اندر ترازویں قائم کی جائیں گی اور ان کے ذریعے اچھے برے اعمال تولے جائیں گے اور اس کی بنیاد پر آدمی کے جنتی ہونے اور دوزخی ہونے کا فیصلہ ہوگا. عام طور پر جو قرآن و حدیث میں اس کا دوسری جگہ بھی ذکر ہے کہ تین صورتیں ہوں گی, جب نیکیوں کو تولا جائے گا, گناہوں کو تولا جائے گا تو تین صورتیں ہوں گی. یا تو نیکی زیادہ ہوں گی, نیکیاں زیادہ ہوں گی یعنی تول میں نیکیاں زیادہ ہوں گی جس کی وجہ سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور جھک جائے گا تو اس کی بخشش ہو جائے گی, وہ جنتی ہوگا, اور خدا نخواستہ گناہ زیادہ ہو گئے تو وہ دوزخی ہوگا. اور اگر کسی کی نیکی بدی برابر ہوگی تو اس کو آراف میں رکھا جائے گا. آراف جنت و جہنم کے درمیان کی جگہ ہے, جو نہ جنت میں ہوگی نہ جہنم میں ہوگی, وہاں سے جنت بھی نظر آئے گی اور جہنم بھی نظر آئے گی. جنت میں جو جنتی آرام کر رہے ہوں گے, راحتیں اور نعمتیں استعمال کر رہے ہوں گے, وہ استعمال کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے, اور دوسری طرف دوزخ بھی نظر آئے گی, دوزخ کا عذاب بھی ان کو نظر آئے گا. تو وہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے حکمت سے, اپنے مصلحت سے ان کے بارے میں جو آئندہ فیصلہ فرمائیں گے اس کے مطابق عمل ہوگا. تو یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ بعض لوگوں نے اس سے انکار کیا ہے, بعض لوگوں نے جیسے معتزلہ ہے, یہ گمراہ فرقہ ہے جو شروع اسلام میں گزرا ہے, وہ کہتے تھے کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن نہیں ہوگا اور تول نہیں ہوگی, اور وہ یہ کہتے تھے کہ کیسے تولا جائے گا اعمال کو, ان کا تو کوئی وزن ہوتا ہی نہیں. بھائی ہم نے ایک دفعہ سبحان اللہ کہا تو اب اسے کیا وزن ہے, اگر ہم نے ایک نماز پڑھی تو اس کا کوئی جسم تو ہے نہیں, جب جسم نہیں ہے تو اس کا کیسے تول ہوگا. تولنے کے لیے تو وزن چاہیے, کوئی جسم چاہیے. اعمال جو ہیں وہ تو اپنے اندر کوئی جسم رکھتے نہیں ہیں. اب ہم نے اگر روزہ رکھ لیا تو روزے کی کوئی الگ سے کوئی شکل تو ہے نہیں جس کو ہم تول سکیں. تو انہوں نے اتنی سی عقل استعمال کر کے اپنے آپ کو گمراہ کر لیا. لیکن آج کل کے زمانے میں پتہ چل گیا کہ نہیں بھائی, ان کا تو نظر سائے غلط, اور یہ بات غلط ہے کہ بھائی جس چیز کا جسم نہ ہو اس کا وزن بھی نہیں ہو سکتا, یہ غلط ہے آج کل. بس سردی, اس کا تو کوئی جسم ہمیں نظر آتا نہیں ہے, ابھی تو کولنگ ہو رہی نہیں ہو رہی ایسی کی, ہم بتاؤ ہاتھ سے پکڑ کر کے یہ ہے کولنگ بھائی, اس میں ایک تولہ یا دو تولہ ہے. لیکن سردی گرمی کا بھی آلہ موجود ہے جس جو بتا دیتا ہے کہ آپ کتنی سردی ہو رہی ہے اور کتنی گرمی ہو رہی ہے, ٹمپریچر جو ہے وہ سب آلات بتلا دیتے ہیں. تو جب آج ایسا آلہ موجود ہے جو گرمی بھی تول سکتا ہے, سردی بھی تول سکتا ہے, روشنی بھی تول سکتا ہے, اندھیرا بھی تول سکتا ہے, تو پھر آزان ہمارے اعمال بھی تو ایسے ہی ہیں جن کا ظاہراً کوئی وزن نہیں, جسم نہیں ہے, لیکن اس کے اندر بھی وزن ہو سکتا ہے, کم بھی ہو سکتا ہے, زیادہ بھی ہو سکتا ہے, بہت زیادہ بھی ہو سکتا ہے. تو آج کل کے دور میں جو آلات ہیں اس نے بتا دیا کہ بھائی جیسے آج بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے جسم نہیں ہے مگر تول ہے, تو اعمال کا بدل جا والا تول ہو سکتا ہے. بھائی آواز کا بھی وزن ہے, اندازہ کرو, اذان کا بھی, آواز کا بھی وزن ہے, بینائی کا بھی وزن ہے, قوت شامہ کا بھی وزن ہے, چکھنے کی قوت کا بھی وزن ہے, کس چیز کا وزن نہیں ہے. تو جتنی چیزیں ایسی ہیں جن کا ظاہری جسم نہیں ہے مگر ان کا وزن ہو رہا ہے, عملاً ہو رہا ہے, تو جب ان کا وزن ہو سکتا ہے تو اعمال کا وزن کیوں نہیں ہو سکتا. تو معتزلہ کا یہ نظریہ بالکل غلط اور قرآن و حدیث کے بالکل واضح طور پر خلاف, اس لیے ان کا وزن نظریہ باطل تھا. اور قرآن کریم نے جو کچھ فرمایا وہ بالکل برحق ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ترازویں رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندوں کے اعمال کے تول کی خودی ایسی صورت اختیار فرما لیں گے جس سے ان کا ہلکا بھاری ہونا معلوم ہو جائے گا اور ترازو کے اندر ان کو ڈالا جائے گا. اور یہ بھی بتا دیا کہ اعمال کے اندر جو وزن پیدا ہوتا ہے وہ اخلاص سے پیدا ہوتا ہے، اخلاص سے پیدا ہوتا ہے. جتنا زیادہ عمل میں اخلاص ہوگا قیامت میں اتنی زیادہ اس کے اندر وزن ہوگا. ایک تو ایمان شرط ہے اعمال کے وزنی ہونے کے لیے، وہ تو اللہ کا فضل سے ہم سب کو حاصل ہے، اس کا ہم جتنے بھی شکر ادا کریں کم ہے. اور ایک ہے اخلاص. اخلاص تو ایسا اہم عمل ہے کہ ایمان بھی اس کے بغیر معتبر نہیں ہے. ایمان جو تمام اعمال کے معتبر ہونے کے لیے شرط ہے، اس کے لیے بھی اخلاص شرط ہے. اتنا اہم ہے اخلاص. میرے حضور کے زمانے میں کتنے منافقین تھے جو نمازیں ہی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، جہاد میں بھی شریک ہوتے تھے، لیکن چونکہ مخلص نہیں تھے اس لیے کافر کافر تھے. تو اخلاص تو اتنی اہم چیز ہے کہ یہ ایمان کے لیے بھی ضروری ہے. لہذا حضور کے زمانے میں سچے اور مخلص مسلمان بھی تھے جن کو صحابہ کرام کہتے ہیں، اور منافقین بھی تھے جو پکے کافر تھے، اور وہ کافر بھی تھے جو کھلم کھلا کافر تھے، جو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے تھے. تو ایمان بھی اخلاص کے بغیر معتبر نہیں ہے. تو ایمان جن اعمال کے لیے شرط ہے، بلکہ سارے اعمال کے لیے شرط ہے، چاہے وہ کرنے کے ہوں یا بچنے کے، تو اس میں بھی اخلاص. اور جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اتنے زیادہ اس میں وزن ہوگا. لہذا یہ چیز بھی ہمیں اختیار کرنا ضروری ہے. ایک تو تکبر اور غرور سے بچنا نہایت ضروری، دوسرے اپنے اعمال و اخلاق میں ہمیشہ اخلاص اپنانا نہایت ضروری. اور اخلاص اس کا نام ہے کہ بس انسان اپنا دل کا کانٹا صحیح کر لے، دل کا رخ جو ہے وہ صحیح کر لے. وہ یہ کہ بس اس کے دل میں نیت ہو کسی بھی نیک کام کرنے کی، چاہے وہ بندے سے متعلق ہو، چاہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے براہ راست اس کا تعلق ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا پیش نظر ہو کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں واسطے اللہ یہ کرتا ہوں. بس جتنا اس کے اندر پختگی ہوگی، مضبوطی ہوگی، اور جتنا یہ چیز ہمارے اندر بطور عادت کے جمے گی، وہ اتنا ہی اخلاص زیادہ ہو جائے گا. اور جتنا یہ اخلاص زیادہ ہو جائے گا اتنا ہی جناب قیامت کے دن اعمال کے اندر وزن بڑھ جائے گا. چنانچہ حدیث بطاقہ مشہور حدیث ہے، جس کو حضرت ناظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ختم بخاری میں تقریباً ہر سال سنایا کرتے تھے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک آدمی قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے گناہوں کے 99 رجسٹر ہوں گے، جس میں صرف گناہ ہی گناہ لکھے ہوئے ہوں گے، کوئی نیکی نہیں لکھی ہوئی نہیں ہوگی. اور ایک ایک رجسٹر بھی اتنا لمبا چوڑا ہوگا کہ جہاں تک نظر جائے گی وہ کھلا ہوا ہوگا، وہ پھیلا ہوا ہوگا. ایسے ایک نے دو نے دس نے بیس نے اللہ بچائے 99 رجسٹر ہوں گے، اور اس کی کوئی ایک نیکی بھی ہوگی تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لایا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ جاؤ بھائی اپنے گناہ بھی تلواؤ اپنی نیکی بھی تلواؤ، جی میں کائیں کو تلواؤں، مجھے تو پہلے اپنے ساتھ معاملہ نظر آ رہا ہے کہ میرے تو گناہ گناہ زیادہ ہے، نیکی تو لے دے کے بمشکل ایک ہے، اب اس سے کیا میری بخشش ہو سکے گی. فرمایا نہیں بھائی، ہم کسی پہ ظلم نہیں کریں گے، آج تو انصاف ہوگا، انصاف ہوگا تو جاؤ تلواؤ. اب وہ آئے گا اور کہے گا کہ بس میرا جانا نہ جانا برابر ہی ہے، مگر چونکہ حکم ہے اس لیے جائے گا، اور 99 رجسٹر گناہوں کے اس کے گناہوں کے پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے. پھر حکم ہوا کہ اچھا بھائی اس کی نیکی ڈھونڈو، تو اول تو نیکی مشکل سے ملے گی، ڈھونڈ ڈھانڈ کے ملے گی، تو تو ایک کاغذ کا پرزہ ہوگا جس پر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ لکھا ہوا ہوگا. حکموں کا یہ رکھ دو نیکی کی پلڑے میں, جیسے نیکی کی پلڑے میں رکھیں گے اللہ کی شان وہ نیکی کے پلڑے بیٹھ جائے گا. اور 99 گناہوں کا جو رجسٹروں کا جو پلڑا ہے وہ اوپر ہو جائے گا, وہ بھی ہکا بکا رہ جائے گا کہ یہ سچ مچ ہو رہا ہے یا میری نظر کا دھوکا ہے, لیکن وہ تو سچ مچ ہو رہا ہوگا. اس لیے کہ وہ ایک کلمہ اس نے کسی وقت ایسے اخلاص سے کہا تھا کہ اس میں اتنا وزن آ گیا, اتنا وزن آ گیا کہ 99 گناہوں کے رجسٹر بھی اس کے آگے ہلکے پڑ گئے. اور آیا تھا اپنی مغفرت سے مایوس ہو کر, اب جائے گا اپنے مغفرت کا یقین لے کر. سبحان اللہ, یہ ہے وہ بھی ترازو جو اللہ تعالیٰ انصاف کی قیامت کے دن قائم فرمائیں گے اور اس کے اندر اس طرح سے نیکی بدی تلیں گی. لہذا اخلاص بہت ضروری ہے, لہذا اپنے اعمال کی کثرت کو ہم نہ دیکھیں کہ میں فلاں نیک عمل بہت کرتا ہوں, تسبیحات میں بہت پڑھتا ہوں, صدقہ میں بہت زیادہ کرتا ہوں, صلہ رحمی میں بہت زیادہ کرتا ہوں. بہت زیادہ کو مت دیکھو, بہت زیادہ کرے ضرور لیکن اس پہ نظر نہ ڈالیں. نظر اس پہ ڈالیں کہ بھائی پتہ نہیں ان میں وزن ہے بھی یا نہیں. اپنی طرف سے کوشش کریں کہ یا اللہ ان میں اخلاص کا وزن بھر دیجیے, میرے جو عمل بھی ہو ان کو وزنی کر دیجیے آخرت میں, تب تو ہے کام. خدا نہ خواستہ اگر یہ ہلکے ہو گئے تو بس پھر کسی کام کے نہیں ہے, اور ہلکے ہوتے ہیں ریاکاری سے, نام و نمود کے ارادے سے, دکھاوے کے ارادے سے. جتنا کسی عمل کے اندر مخلوق کو دکھانے کا اور ان کی نظروں میں بڑا بننے کا ارادہ ہوگا بس اتنا ہی وہ وزن بے, وہ عمل اتنا ہی بے وزن ہو جائے گا بالکل, یہاں تک کہ بعد وزن کے اعتبار سے بالکل صفر ہوگا. تو ریاکاری سے بچیں اور اخلاص اختیار کرنے کی عادت ڈالیں, غرور و تکبر سے اپنے آپ کو بچائیں. اور ساتھ ساتھ یہ وزن اعمال کے عقیدے کے اندر یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ اپنی عبادت پر ناز نہیں کریں, اپنے نیک کاموں پہ ناز نہیں کریں, فخر نہیں کریں. یہ نہیں سمجھیں کہ میں تو بڑا متقی پرہیزگار ہوں, میں تو ایسی عبادتیں کرتا ہوں, میں تو اتنی خدمتیں کرتا ہوں, میں تو ایسی اعمال کی پابندی کرتا ہوں کہ میں فلاں عمل میرا چھوٹتا ہی نہیں ہے, میں تو ایسا ہوں اور ویسا ہوں. تو بس بھائی غرور و تکبر میں آیا اور کام خراب ہوا اور وہ ذلیل ہوا. غرور و تکبر کے اندر ذلت بھری ہوئی ہے اور ریاکاری کے اندر ہلکا پن بھرا ہوا ہے اور اخلاص کے اندر وزن بھرا ہوا ہے. بس اخلاص کو اختیار کریں, ریاکاری سے بچیں اور اپنے اعمال کے ناقص ہونے سے مایوس بھی نہ ہوں. جس کی بھی توفیق ہو جائے دل و جان سے شکر ادا کریں, اور ساتھ ساتھ اس کا جو حق ادا نہیں ہوا اس پر استغفار کریں, اور ہر عمل اخلاص سے کرنے کی کوشش کریں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ عمل کرنے سے پہلے ارادہ کریں دل کے اندر, یا اللہ یہ کام میں کر رہا ہوں آپ کی رضا کے لیے, بس اس کی عادت ڈال لیں. بس کسی سے ملنے جا رہے ہیں, یا اللہ آپ کی رضا کے لیے. کسی کو ہدیہ دے رہے ہیں, یا اللہ آپ کی رضا کے لیے. کسی کو صدقہ دے رہے ہیں, یا اللہ آپ کی رضا کے لیے. کسی سے ملنے جا رہے ہیں, یا اللہ آپ کی رضا کے لیے. نماز پڑھ رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں, تسبیح پڑھ رہے ہیں, یا اللہ آپ کی رضا کے لیے. بس اس کی عادت ڈال لیں اور دل میں بس ارادہ کرنا کافی ہے بس, اور پھر بھی جو کمیاں رہ جائے استغفار کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا رب العالمین. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہ معاف فرما اور اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کا خاتمہ کامل و خالص ایمان پر فرما. یا ہم رحمین ہمیشہ غرور و تکبر سے بچنا نصیب فرما, ہمیشہ غرور و تکبر سے بچنا نصیب فرما. یا اللہ ہمیشہ ہمیشہ اخلاص کی توفیق عطا فرما, صدق و اخلاص و برو تقوی عطا فرما. ہم سب کو صدق و اخلاص و برو تقوی عطا فرما. یا ارحم الراحمین نیک اعمال کی توفیق سے مایوس اپنے اعمال سے مایوس ہونے سے بچنا نصیب فرما. نیک اعمال کی توفیق پر یا اللہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور کوتاہیوں پر استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما. یا اللہ اخلاص کا اعلیٰ مقام عطا فرما, ہم سب کو اخلاص کا اعلیٰ مقام عطا فرما. ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الکریم محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. www.darsquran.com